الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگو، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے دو چیزوں کی بڑی وضاحت فرمائی ہے. ایک ہدایت، دوسرا گمراہی. ترجمہ ہے اس آیت کا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت سے نوازنا چاہتے ہیں، اس کے دل کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں. جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت سے نوازنا چاہتے ہیں، اس کے دل کو اللہ تعالی، اس کے سینے کو اللہ تعالی اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. اور جس شخص کو اللہ تعالی گمراہی میں ڈالنا چاہتے ہیں، جس شخص کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، یجعل له صدره ضيقا حرجا، اس کے دل میں بہت زیادہ تنگی ڈال دیتے ہیں. ایسی تنگی کہ اسلام قبول کرنا اور اسلام پر چلنا اس کے لیے اتنا مشکل ہوگا کہ انما يصعد في السماء، گویا جیسے آسمان پہ چڑھنا مشکل ہے. کتنا جی تنگ ہو رہا ہے. یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. اسی طرح اللہ تعالی نافرمانوں پر اپنی پھٹکار مارتے ہیں. اس آیت کا مضمون اور اس آیت کا خلاصہ پیش کرنے سے پہلے ایک سوال کا جواب آپ حضرات کی خدمت میں عرض ہے، جو سوال عام طور پر ذہنوں میں آتا ہے. سوال یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ ہدایت سے نوازنا چاہتے ہیں، جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں، اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، اور جس شخص کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے دل میں ٹنگی ڈال دیتے ہیں. اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہدایت اور گمراہی میں انسان مجبور ہے. جس کو اللہ ہدایت دے، جس کو اللہ گمراہ کرے. یہدی من یشاء وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ، جس کو وہ چاہے ہدایت دیتا ہے، جس کو وہ چاہے گمراہ کرتا ہے. یہ آیتوں میں بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کے مسئلے میں، گمراہی کے مسئلے میں انسان مجبور محض ہے. جو وہاں ہوا وہ یہی ہوگا. حالانکہ دوستو ایسا نہیں ہے، بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی میں انسان مجبور نہیں ہے. اگر مجبور ہوتا تو اس کے پاس نبیوں کو بھیجا نہ جاتا، کتابوں کو اتارا نہ جاتا، اور قرآن کریم کے اندر اس کو آخرت کی طرف محنت کرنے کی دعوت نہ دی جاتی، اور اس کی اس محنت کو قابل شکر قرار نہ دیا جاتا. کتنی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے آخرت کی محنت کے بارے میں بتایا، اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِن فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. یہ سب آخرت سے محنت کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے ان آیتوں میں، کہ جو آخرت کا ارادہ کر کے محنت کرے گا، اس کی محنت قابل قدردان ہے. ایک اصولی بات، ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہدایت اور گمراہی جو آتی ہے بندوں کو، وہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے. یہ اسلام کے اصولی باتوں میں سے ایک بات ہے. کہ اللہ کی طرف سے ہدایت اور بندوں کی اور اللہ کی طرف سے جو گمراہی بندوں کے لیے آتی ہے، یہ گمراہی کا آنا اور ہدایت کا آنا یہ انسان کے عمل کا نتیجہ ہے. قرآن کریم کی بہت سی آیتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ انسان کا عمل بنیاد بنے گا اس کی ہدایت کے لیے، انسان کا عمل بنیاد بنے گا اس کی گمراہی کے لیے. جیسے وما یضل به الا الفاسقین، فاسق لوگ گمراہ ہوتے ہیں. جس کے اندر فسق کی ابتدا ہوئی تو اللہ نے اس کو گمراہ کیا. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے اس کے کفر کی وجہ سے اس کے دل پہ مہر ماری. ایسا نہیں کہ دل پہ مہر ماری بعد میں کفر ہوا. ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ وعلی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ہم نے ان کے کانوں پر اور ان کے آنکھوں پر اور ان کے دلوں پہ ہم نے مہر مار دی ہے. یہ مہر کا مارنا کفر کی وجہ سے، کفر ابتدا ہوا تو مہر بعد میں پڑی. اس قسم کے بہت سی آیتیں ہیں. اور ہدایت، ہدایت کے مسئلے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیہم ربهم بإيمانهم، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کا پروردگار ان کو ہدایت دے گا. ایمان اور عمل بنیاد بن رہا ہے ہدایت کے ملنے کا. ایسا نہیں کہ پہلے ہدایت ملے گی بعد میں ایمان لائیں گے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لایا اللہ اس دل کو ہدایت دیں گے. اس کی آسان مثال ایسی ہے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بچہ بولنے کی کوشش کرنے جب لگتا ہے تو ماں باپ صحیح الفاظ اس کو سکھاتے ہیں. تو اسی طرح جب انسان ہدایت کے اسباب کو اختیار کرتا ہے یا گمراہی کے اسباب کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں یا گمراہی کے فیصلے ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے ضابطے کے خلاف ہے بات کہ اللہ جو ہے زبردستی کسی کو ہدایت دے، زبردستی کسی کو گمراہ کر دیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ضابطے کے بالکل خلاف ہے. لیکن اس کی قدرت اتنی بڑی ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، ہم اگر چاہیں تو پوری کائنات کے انسانوں کو ہدایت پر جمع کر دیں. یہ اس کی قدرت بتا رہے ہیں قرآن میں. لیکن ہمارا ضابطہ اور ہماری سنت، ہم اپنی چاہت، ہم اپنے بندوں کی چاہت میں اپنی چاہت دیتے ہیں، ان کے اختیار میں ہم ڈال دیتے ہیں بات. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر اختیار کرے. ومن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ تلاش کرے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو تم چاہو گے اللہ وہی چاہے گا. تو ان آیتوں کی ابتدا کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا دی کہ ہدایت کے اسباب کو جب بندہ اختیار کرتا ہے تو ادھر سے ہدایت کا نظام چلتا ہے، گمراہی کے اسباب جب انسان اختیار کرتا ہے تو ادھر سے گمراہی کے فیصلے ہوتے ہیں. یہدی من ینیب، ہم ہدایت اسی کو دیتے ہیں جس کے اندر طلب ہو. پہلے طلب ہوتی ہے بعد میں ہدایت ملتی ہے. تو قرآن کی بہت سی آیتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہدایت کے اور گمراہی کے مسئلے میں انسان کا عمل بنیاد بنتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے پانے والوں کی چند علامتیں بتائیں اور گمراہ ہونے والوں کی چند علامتیں بتائیں. وہ کون لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، دونوں کی علامت ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سینے کو کھولنا، یہ شرح صدر، یہ کیا ہے؟ شرح اللہ صدرہ، اللہ سینے کو کھولتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ زبان نبوت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النور اذا قذف فی القلب انشرح له الصدر وانفصح. نور ہدایت کا یا ایمان کا جب کسی کے دل میں ڈالا جاتا ہے تو اس کا دل کشادہ ہو جاتا ہے اور فراخ ہو جاتا ہے. نور، اور نور سے وہ نور مراد نہیں ہے جو ظاہری نور ہے، نہیں کہ کوئی اندر سے کوئی روشنی آ جائے، بلکہ نور کی بھی تعریف فرمائی ظاہر لنفسه ومظهر لغیره. وہ نور مراد ہے جو اندر بھی آدمی کو محسوس ہو اور دوسرے دیکھنے والوں کو بھی محسوس ہو. ہدایت کا نور کون سا نور ہے؟ خود کو بھی محسوس ہو اور سامنے والوں کو بھی محسوس ہو، پتہ چل جائے کہ بھئی یہ ہدایت والا ہے، پتہ چل جائے. جب یہ نور کسی دل کے اندر اترتا ہے تو ساری ظلمتیں ہٹتی ہیں، کفر کی ظلمت، شرک کی ظلمت، تکبر کی ظلمت، حسد کی ظلمت، یہ جتنی ظلمتیں ہیں. یخرجکم من النور الى الظلمات، ظلمات جمع کا صیغہ لایا، ایک اندھیرا نہیں ہوتا، بہت اندھیرے ہیں، اندھیرے بہت ہیں. تکبر کا بھی ہے، حسد کا بھی اندھیرا، اور چغل خوری کا اندھیرا، پتا نہیں غیبت کا اندھیرا، جتنے اندھیرے معصیت کے ہیں بہت اندھیرے. نور ایک ہی ہے، اللہ نے نور کو واحد کا لفظ لایا نور، ظلمات کو جمع کا صیغہ. لیکن یہ نور جب کسی سینے کے اندر اترتا ہے تو سارا شرک، سارا کفر، سارا تکبر، سب پاک ہوتا ہے، اور اس کی عقل ٹھکانے پہ آتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت کا واقعہ سنا رہے ہیں. ایک مرتبہ بھوک لگی تھی، گھر میں میری ماں نے کھجور کے مربے کا ایک بت بنایا تھا. مجھے بھوک لگی تو میں نے بت کا پیر توڑا کھا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے عمر اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ کھانے والی چیز خدا ہو سکتی ہے، کھانے والی چیز خدا ہو سکتی ہے، اتنی بھی عقل نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ نے بڑا عجیب جواب دیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقل تھی لیکن اس میں نور نہیں تھا ہدایت کا، اس میں ہدایت کا نور نہیں تھا. اور اسی نور کی دعا اندھیری رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر مانگا کرتے تھے. روایت میں آتا ہے تہجد میں آپ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی مخی نورا وفی عظمی نورا وفی عصبی نورا، اللہم اعظم لی نورا، اللہم اجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا. یہ تہجد میں آپ کی دعا تھی، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر، میرے بالوں میں نور پیدا کر، میرے چمڑے میں نور پیدا کر، میرے گودے میں نور پیدا کر، میرے گوشت میں نور پیدا کر، میرے خون میں نور پیدا کر، اور میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر، میرے نیچے، مجھے بہت بڑا نور عطا فرما. یہ تہجد میں آپ کی دعا تھی، اس لیے کہ یہ نور جب دلوں کے اندر اترتا ہے آدمی کو، آدمی کے سارے ظلمتوں کو پاک کر دیتا ہے. اندھیرے کو بھگانے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، جیسے روشنی آئے گی اندھیرا بھاگے گا، اس دل کے اندر نور اترے گا خود بخود ساری ظلمتیں بھاگیں گی، ساری ظلمتیں. اسی لیے اللہ نے ہر عمل کے اندر ایک نور رکھا ہے. حضرت اکریمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، دیکھو اللہ کے کلام کا نور دیکھیں، حضرت اکریمہ کی روایت ہے جو شخص قرآن کریم کی تلاوت پابندی سے کرتا ہے بڑھاپے میں اس کے حواس قائم رہتے ہیں. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جو بوڑھا ہوتا ہے اس کے حواس جو ہے جواب دیتے ہیں، عمر پچپن کی دل بچپن کا بول کے بس شروع ہو جاتا ہے، سب پریشان، گھر والے بھی پریشان، سب پریشان، یہ کیا ہے، حواس جواب دے رہے ہیں. لیکن جو قرآن کی تلاوت، اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہے؟ اس سے بچنے کی تدبیر یہی ہے کہ قرآن کی تلاوت پابندی کے ساتھ جو کرے گا بڑھاپے میں اللہ اس کے حواس کو باقی رکھیں گے. دیکھیں قرآن والے ان کی عمریں 100-100 سال کی ہو جاتی ہیں، اس میں بھی اس وقت قرآن کی بات کرتے ہیں وہ. ابھی 3-4 دن پہلے ایک قرآن والے ہندوستان کے بہت بڑے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ، یہ 107 سال کی عمر تھی، ان کا انتقال ہوا 3 دن پہلے کی بات. آخری عمر تک بھی حضرت فتوے کا کام کرتے تھے، فتوے کا کام. یہ کیا ہے بڑھاپے میں ہوش و حواس قائم رہنا، یہ کون سی بات ہے؟ یہ اللہ کے کلام کے نور کا اثر ہے. تو جب نور دل کے اندر اترتا ہے تو ساری ظلمتیں بھاگیں گی، اس کے ہوش و حواس باقی رہیں گے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دل میں نور آئے، اب پتا کیسے چلے؟ اس لیے کہ ہر آدمی ہر ایک کے دل کو تو نہیں دیکھ سکتا کہ بھئی آپ کے دل میں نور ہے. اس کی دو شکلیں ہیں، ایک شکل تو یہ ہے کہ خود دعویٰ کرے کہ میرے پاس نور ہے، دوسری شکل یہ ہے کہ کچھ علامتیں ایسی متعین ہو جائیں جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ صاحب نور ہدایت ہے. لیکن پہلی صورت میں جھوٹ کا بھی احتمال ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں حق و باطل والے ایسے مل چکے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ کون شاہ صاحب ہیں کون سیاہ صاحب ہیں، شاہ صاحب کون ہیں اور سیاہ والوں میں سیاہ مانے کالا، سیاہ صاحب کون ہے شاہ صاحب کون ہے پتہ ہی نہیں چلتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے نور کی علامتیں متعین کی، فرمایا کچھ علامتیں ہیں جس کی بنیاد پر تم پہچان لوگے کہ وہ بندے کے اندر وہ ہدایت کا نور اترا ہوا ہے. سب سے پہلی علامت بتائی، التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول. یہ 3 علامتیں آپ نے بتائیں، مختصر 3 کا ترجمہ کر کے ہم آگے چلیں گے. التجافی عن دار الغرور، دار غرور کہتے ہیں دھوکے کا گھر، دھوکے کے گھر سے اپنے بیجا خواہشات اپنی بیجا بیجا کاموں سے اپنے آپ کو پھیر لے. دنیا کے اندر رہتے ہوئے آدمی اپنے بیجا خواہشات اور بیجا کام جس سے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اس سے اپنے آپ کو پھیر لے. تجافی کہتے ہیں اپنے رخ کو بدلنا. والانابۃ الی دار الخلود، آخرت اور آخرت کی نعمتوں کی طرف آگے بڑھتا رہے. والاستعداد للموت قبل النزول، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے. یہ 3 علامتیں جس آدمی کے اندر ہوں گی سمجھ لو اس کے دل کے اندر ایک نور ہے، وہ نور اس کے اندر کو بھی پاک کر رہا ہے اور اس کے ظاہر کو بھی بتا رہا ہے کہ یہ صاحب نور ہدایت ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کی علامتیں بتائیں. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کو ہدایت سے نوازنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، ایسے کھولتے ہیں کہ اس کے ظاہر میں یہ علامتیں آ جاتی ہیں. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس شخص کو گمراہی میں ڈالنا چاہتے ہیں، جس شخص کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اس کے دل کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ اسلام پر چلنا، اس سنتوں پر چلنا اتنا دشوار ہوتا ہے اس کے لیے. کانما یصعد فی السماء، وہ اسے کہا جا رہا ہے کہ میرا آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ. آسمان پہ چڑھنا کتنا دشوار ہے آدمی کے لیے، اتنا ہی اللہ اس کے دل میں اتنی تنگی ڈال دیں. کیوں ڈال رہے ہیں؟ اللہ نہیں ڈال رہے، بلکہ اس شخص نے اسباب گمراہی کو پکڑا، پہلے گمراہی کے اسباب کو اس نے پکڑا، اللہ اس کے دل کو گمراہ کر دیے، جس کی وجہ سے اس کی نحست کی وجہ سے، دل کے گمراہ ہونے کی وجہ سے سب سے پہلی جو علامت اس کے اندر آئی وہ دل کے اندر تنگی آئی. یہ سب سے پہلے گمراہی کی جو سب سے بڑی علامت ہے، دل کے اندر تنگی کا آنا یہ گمراہی کی علامت ہے. انقباض، حق بات کے قبول کرتا ہی نہیں، شکوک و شبہات اسلام کے بارے میں، اسلامی تعلیمات کے بارے میں، سنتوں کے بارے میں، اسلامی معاشرت کے بارے میں ایک شکوک و شبہات کا سمندر اس کے دل کے اندر ہے. وجہ اس کی یہ کہ اس کا دل تنگ ہو چکا ہے، اور جب دل تنگ ہوتا ہے اس کی نحوست سے دل کے اندر ٹیڑھا پن آتا ہے، یہ دوسرا قدم, یہ اس کے دل کے اندر ٹیڑھاپن. اس کے ظاہر جب اس کا ظاہر جب ٹیڑھا ہوا تو اندر بھی ٹیڑھا ہوگا. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو ہم نے ان کے دل کو ٹیڑھا کیا. ایسا نہیں کہ پہلے ہم نے ان کے دل کو ٹیڑھا کر دیا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں دعا مانگی, دعا سکھائی, یہ دعا مانگو, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے اللہ ہدایت کے ملنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر, ہدایت کے ملنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر. اس لیے کہ کس کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں, جس کا ظاہر بدلتا ہے پھر اس کے بعد اندر بھی ہم بدل دیتے ہیں. ظاہر ہاں, اسی لیے دعا مانگنی چاہیے. فلما اللہ تعالیٰ ابتدا بندے سے کرتے ہیں, ان تعود نعود, تم گناہ کی طرف جاؤ گے ہم عذاب کی طرف جائیں گے, ان عدتم عدنا, اگر تم ہمارے وعدے کو پورا کرو گے ہم تمہارے وعدے کو پورا کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا اور اللہ کا ایک مکافاتی ایک عہد ہے. تو اس آیت میں اللہ نے سب سے پہلی علامت بتائی گمراہوں کی, کہ جس آدمی کا دل گمراہ ہوتا ہے اس کی سب سے پہلی علامت اس کے دل کے اندر تنگی ڈال دیتے ہیں, اور دوسری بات اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں. جب دل ٹیڑھا ہوگا قرآن اور حدیث کے مطلب کو بھی ٹیڑھا سمجھے گا, قرآن کی آیتوں کو بھی اپنے مزاج سے سمجھے گا, اپنی ذہنیت سے سمجھے گا. ذہنیت بدل چکی, دل ٹیڑھا ہو چکا, اللہ کا حکم سنایا جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائی جائے, بس ٹیڑھا ہی مطلب لیں گے, مزاجی بنا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے جو مقاصد ہیں اس میں ایک مقصد قرآن جو بولتا ہے وَيُزَكِّهِمْ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے دلوں کو, انسانوں کے دلوں کا تزکیہ فرماتے تھے, ان کے دلوں کو صحیح رخ پر لاتے تھے, ان کے دلوں کے رخ کو صحیح لاتے تھے. اس لیے کہ دل کا رخ صحیح ہوگا تو ہر چیز کو صحیح سمجھے گا, اور جس دل کے اندر خواہشات بھری ہوئی, تکبر بھرا ہوا, حرص, حسد, یہ ساری کی ساری برائیاں بھری ہوئی ہیں, اب ٹیڑھا ہو چکا ہے وہ دل, قرآن اور حدیث کو آندہ سیدھا سمجھے گا, اپنے مطلب سے سمجھے گا. جیسے ایک پیشن گوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, یوشک الرجل شبعانی متکیون علی اریکتہ یقول حسبنا کتاب اللہ. ایک وقت ایسا آئے گا میری امت پر, ایک زمانہ ان قریب ایسا آنے والا ہے کہ ایک پیٹ بھرا آدمی, دیکھیے الفاظ, شبعان پیٹ بھرا آدمی, تکیا لگائے ہوئے, ٹیک لگائے ہوئے, یہ کہے گا حسبنا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کافی ہے, حدیث کی ضرورت نہیں ہے, جو اس میں حلال ہے وہ حلال, جو اس میں حرام ہے وہ حرام, بس اللہ کی کتاب کافی ہے. دو باتیں اس میں حدیث میں فرمائی, شبعان, شبعان کہتے ہیں پیٹ بھرا, اور پیٹ بھرنا یہ حرص کی علامت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلی بدعت پیٹ بھر کر کھانے کی ہوئی, اسی لیے آپ کو ڈکار ناپسند تھی, پیٹ بھرے آدمی سے ہی ڈکار نکلتی ہے, ہاں الا ماشاء اللہ کوئی مریض ہو, کوئی معذور ہو, ڈکار آپ ناپسند فرماتے تھے, ناجائز نہیں ہے تو مجبوری ہے, لیکن ناپسند تھی. شبعان پیٹ بھرا آدمی, اور پیٹ بھرنے والے کا مزاج حرص ہوتا ہے. ایک آدمی جس کے دل کے اندر حرص بھرا ہوا اور متقیون علی اریکتی ٹیک لگائے ہوئے, ٹیک لگانا تکبر کی علامت, ٹیک لگا کر یہ کہتا ہے حسبنا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے, اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے رخ کو, دلوں کے رخ کو پھیرا, کہ جب دلوں کا رخ صحیح ہوگا تو قرآن اور حدیث بھی صحیح سمجھیں گے, اسی لیے ان کے دلوں کی نگرانی بھی فرماتے تھے, صحابہ کے دلوں کی نگرانی بھی آپ پر فرماتے تھے. صحابہ اکرام جب کوئی سوال لے کر آتے اپنے دلوں کے بارے میں, ایک صحابہ کی ایک جماعت آئی کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک سوال ہے, ہمارے دلوں میں وسوسے آتے ہیں. پوچھا کیا وسوسے؟ ہمارے دلوں میں یہ خیال آتا ہے آسمان کس نے پیدا کیا, اللہ نے. زمین کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. پہاڑ کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے. یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی, اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ کتنے حکیمانہ طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کے رخ کو پھیرا, کتنی حکمت کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, جب یہ وسوسے تمہارے دلوں میں آتے ہیں تم ان کو اچھا سمجھتے ہو یا برا؟ صحابہ کہنے لگے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ان وسوسوں کے آنے سے پہلے ہم جل کر کوئلہ کیوں نہ ہو گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ذاکا صریح الایمان, یہی تو ایمان کی علامت ہے. ایمان ہے اسی لیے ڈر رہے ہو, ایمان نہ ہوتا تو کہاں سے ڈرتے؟ عمل کی نگرانی, دلوں کی نگرانی, اس لیے کہ دل ایسا ہے, اس کے ٹیڑھے ہونے پر, اس کے گمراہ ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کے اندر تنگی بھر دیتے ہیں, اس دل کے اندر سختی کو بھر دیتے ہیں. اسباب گمراہی کو, اسباب ضلالت کو آدمی اختیار کرے تو بس دل کی دنیا تنگ ہو جائے گی. ضیقاً حرجاً, حرجہ کہتے ہیں اس درخت کو جو بہت سے درختوں کے اندر جو درخت ہے اور جانور وہاں تک پہنچ نہیں سکتا, اتنا تنگ. جب آدمی کا دل تنگ ہوتا ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کا ہر حکم اس میں تنگی, اللہ کے رسول کی ہر سنت میں تنگی اور ہر مسئلے میں تنگی. ہاں بھائی یہ تو بڑا تنگ ہے, اے اسلام بہت ہی بہت سخت ہے, اسلام بہت ہی سخت دین ہے, اسلام اتنا سخت نہیں ہے, اسلام میں تو اتنا سخت نہیں, سختی نہیں ہے. حالانکہ وہ دلوں کا ٹیڑھا پن ہے جو اس کو قرآن اور حدیث میں نظر آ رہا ہے, وہ دلوں کی تنگی ہے جو اس کو قرآن اور حدیث میں نظر آ رہی ہے. اللہ نے تو صاف بڑے پرزور لہجے میں اللہ نے اس کی نفی فرمائی, ما جعل علیکم فی الدین من حرج, ایسا لہجہ اختیار کیا اللہ نے, ما جعل علیکم فی الدین من حرج, دین میں تمہارے لیے کوئی کسی قسم کی دشواری ہم نے نہیں رکھی, کسی قسم کی سختی ہم نے تمہارے اندر نہیں رکھی دین کے اندر. یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ سہولت کا ارادہ فرما رہے ہیں. ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تم پر دشواری کا ارادہ نہیں کر رہے, اللہ تو تم پر سہولت کا, آسانی کا, یسر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. اور ہر چیز کی آسانی اس کے طریقے سے ہوتی ہے. الدین یسر, دین آسان ہے, لیکن کتنے لوگ ہیں ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ دین بہت مشکل ہے. ہاں کار چلانا بھی آسان ہے, لیکن جو طریقہ اس کے بنانے والے نے بتایا اس کے مطابق اگر چلائے تو وہ آسان ہے. دین اللہ نے بنایا اور اللہ جس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ اس کو اس طریقے پر چلو تو وہ آسان ہوگا. روٹی جس طرح پکائی جاتی ہے اس طرح پکائیں گے تو آسان, سوے کے نیچے رکھ کے پکائیں گے تو. تو ہر چیز کی آسانی اس کے بتائے ہوئے طریقے سے ہوگی. اور جہاں جہاں سختیاں نظر آ رہی ہیں, دشواریاں نظر آ رہی ہیں, تنگیاں نظر آ رہی ہیں, وہ قرآن اور حدیث اور شریعت کی تنگی اور سختی نہیں ہے, وہ تو اپنے اندر کی سختی ہے, وہ تو اپنے اندر کی تنگی ہے جو گمراہی کی علامت میں سے ایک علامت ہے اور اس میں ہمیں نظر آ رہی ہے. پتہ اللہ کا دین تو سخت نہیں ہے. سخت قانون کی علامت یہ ہے کہ سب مل کر عمل کرنا چاہیں تو نہ ہو سکے, حالانکہ ماشاء اللہ دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ اللہ کے حکموں پر, نبی کی سنتوں پر چل رہا ہے. لیکن ہاں جن لوگوں کو سختیاں دشواریاں پیش آ رہی ہیں, وہ ماحول کی سختی ہے, وہ معاشرے کی تنگی ہے. ایک دفتر ہے, اس دفتر کے اندر 100 مسلمان کام کر رہے ہیں اور ان 100 مسلمانوں میں 3 نماز پڑھ رہے ہیں تو اور ان تینوں پر کتنی دشواری ہوتی ہے نماز کے لیے بتاؤ. نماز دشوار نہیں ہے بلکہ وہاں کا ماحول تنگ ہے جس کی وجہ سے انہیں ظہر اور عصر نمازیں تنگ ہو رہی ہیں. اور جہاں تنگی ہے, جہاں تنگی نظر آ رہی ہے, وہ تو جیسے کہتے نہیں کہ شریعت بالکل ایک آئینے کی طرح ہے, اللہ کا دین اسلام ایک آئینے کی طرح ہے اور آدمی اس میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے. جہاں شریعت کے اندر ہمیں سختی نظر آئے, تنگی نظر آئے, وہ شریعت کی تنگی نہیں بلکہ ہمارے دل کی تنگی اس میں نظر آ رہی ہے. ہمارے دل کی تنگی نظر آ رہی. جیسے ایک حبشی کالا کلوٹا راستے میں اس کو آئینہ مل گیا, اس نے دیکھا پھینک دیا, اتنا گندا تھا اسی لیے پھینک دیا اس کو, یعنی اپنی بدصورتی کو آئینے پہ ڈال دیا. اپنی بدصورتی کو اپنے پہ نہیں لیا, اپنی بدصورتی کو آئینے پہ ڈال دیا. ایک لطیفہ ہے, مغرب کا وقت تھا, چاند رات تھی, ایک عورت اپنے بچے کی نجاست پاک کر رہی تھی. سب لوگ بچے عورتیں سب آواز لگائے کہ چاند نظر آ گیا, چاند نظر آ گیا. یہ عورت بھی کہیں غور سے دیکھنے لگی چاند کہاں ہے. عورتیں جب دیکھتی ہیں غور سے تو فوراً ہاتھ جو ہے ناک پہ جاتا ہے, کچھ نجاست اس کی جو ہے انگلی پہ لگ گئی تھی, فوراً دیکھنے لگی تو بدبو محسوس ہوئی, تو فوراً کہنے لگی اس بار عید کا چاند بڑا سڑا ہوا نکلا. یعنی اس عورت نے, دیکھیے اس عورت نے اس سڑے ہوئے پنکھ, اس سڑے ہوئے بدبودار چیز کو چاند پر ڈال دیا. یہ نہیں دیکھا کہ میری انگلی میں نجاست لگی ہوئی ہے. اسی طرح لوگ اپنے دلوں کی تنگیاں اور اپنے دلوں کی سختی دیکھتے نہیں, بلکہ اپنی تنگیوں کو اور اپنی سختیوں کو اسلام پر ڈالتے ہیں کہ اسلام بڑا تنگ ہے. حالانکہ ہونا تو یہاں چاہیے تھا, اگر وہ عورت یہاں دیکھتی تو فوراً دھو لیتی, اگر ہم بھی یہاں دیکھیں تو فوراً یہاں صاف کر لیں گے. شریعت تو بالکل چاند کی طرح صاف ہے, چاند کی طرح اتنی بلند ہے کہ ہماری گندگیاں وہاں تک پھٹک بھی نہیں سکتی. اتنی پاکیزہ شریعت اللہ نے ہمیں دی ہے, لیکن آج لوگوں کو جو تختیاں اس کے اعمال کے اندر جو پریشانیاں نظر آ رہے ہیں وہ دراصل اپنی ذاتی پریشانیاں ہیں. جسے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک بڑی عجیب حکایت لکھی ہے, اس کو کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں. بڑی ہے ہی حکایت, بڑی ظریفانہ, لیکن اس کے اندر بھی وہی مضمون ہے. جنگل کے جانوروں نے آپس میں مشورہ کیا, یہ جو شیر ہے وہ بڑا پریشان کر رہا ہے, جب ملے جس پر چاہے اٹیک کر رہا ہے, کسی کی جان خطرے میں, ہر ایک کی جان خطرے میں, کوئی مطمئن نہیں, کوئی سکون سے نہیں رہ رہا, پتہ نہیں کب کس کی باری آئے, کب کون اٹیک ہو جائے. چلو بھائی ایک کام کریں, مشورہ کریں, شیر کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے حضرت روزانہ ایک جانور آپ کی خدمت میں غذا کے طور پر بھیج دیں گے, آپ جو ہے اطمینان سے رہیں اور ہمیں بھی اطمینان سے رہنے دیں, ہم قرآن ڈالیں گے, جس کی باری آئے گی ہم اس کو بھیج دیں گے. جا کر شیر کے سامنے یہ درخواست پیش کی تو شیر نے کہا بہت قبول کیا, ٹھیک ہے اچھی بات, گھر بیٹھے روزی مل رہی ہے, اس سے بڑی بہترین بات کیا ہے, برکت والی روزی گھر بیٹھے مل جائے, نہ مشقت نہ محنت. بات چلتی رہی, ایک دن کی بات ہے کہ قرآن ڈالا گیا, خرگوش کا نام نکل گیا. سارے جانوروں نے کہا بھی تجا تشریف لے جائیے آپ کی باری ہے, کہنے لگا میں نہیں جاتا. اب اس کو سارے مسائل یاد آ گئے, خودکشی حرام ہے, نہیں خودکشی حرام ہے. ارے بھائی یہ کیا ہے, کیسے جاؤں اب, موت کے منہ میں میں گھس جاؤں. جانوروں نے سمجھایا ہم نے شیر سے وعدہ کیا ہے. خرگوش کہنے لگا ایسا وعدہ تو ناجائز ہے. ہاں حقیقت میں مسئلہ یہی ہے, ایسے وعدے بالکل اس کا پورا کرنا جو ہے ناجائز ہے. یہ تو بالکل جانور اس کو سمجھا رہے ہیں, وعدہ توڑ رہے ہیں, غصے میں آ جائے گا, آئے غصے میں بلا سے ہمیں کچھ نہیں, میں نے جاؤں گا دیکھا جائے گا, غصے میں آئے جس پر چاہے حملہ کرے. شیر دلائل سے مان ہی نہیں رہا, تو اب جو ہے برادری کا واسطہ دیا کہ بھئی ہماری برادری کی ناک کٹ جائے گی. اب بیچارہ خرگوش اپنی برادری کی لاج رکھتے ہوئے وہاں سے نکلا, راستے میں سوچنے لگا ایسی تدبیر کوئی کرنی چاہیے جس سے میری جان بھی بچے اور برادری کی ناک بھی نہ کٹے. چلتے چلتے ایک بہت بڑا کنواں نظر آیا, بہت ہی بہترین پانی اس میں بھرا ہوا تھا. سوچنے لگا کسی نہ کسی طرح شیر کو اس کے اندر ڈبونا ہے. پلان بناتے ہوئے گیا, ابھی ادھر شیر کا حال سنیے, شیر بس پریشان غصے میں پھر رہا ہے, آج تو تاخیر ہو رہی ہے, وعدہ شاید بھول گئے ہوں گے یا جو ہے وعدہ بدل دیے ہوں گے, آج ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے, بس ادھر غصے میں. اب یہ خرگوش سامنے پہنچا تو شیر غرایا, غصے میں آ کر کہنے لگا تاخیر کی کیا وجہ ہے. خرگوش نے کہا حضرت پہلے بات سنیے بعد میں غصہ ہو جائیں, بات دراصل یہ ہے کہ میں اور ایک موٹا سا خرگوش آپ کی خدمت میں موٹا سا خرگوش میں لے کر آ رہا تھا. راستے میں آپ کا دشمن ہمیں روک لیا. وہ کہتا ہے یہ میری سلطنت ہے, یہاں میری حکومت چلے گی, اور یہ خرگوش مجھے چاہیے اور تم بھی مجھے چاہیے. اس نے اس پر قبضہ کر لیا, میں بچ کے آپ کے پاس آیا ہوں, اور میری درخواست ہے کہ آپ اپنی سلطنت کو بچا لیں اور جو ہے اس خرگوش کو بھی بچا لیں, اپنا حصہ لے لیں. شیر نے کہا چلو چلو, کہاں ہے وہ دشمن ہمارا بتاؤ. اب خرگوش اس کو لے کر گیا اور لے جا کر کہا اس کنویں کے اندر ہے. اچھا چلو دیکھیں گے. دونوں گئے. اب ظاہر سی بات ہے پانی کے اندر ہر چھوٹی چیز بڑی نظر آتی ہے. اب اس پانی کے اندر جب شیر جھانکنے لگا, خرگوش بھی جھانکنے لگا, تو دونوں کا عکس اس نے پڑا. اچھا یہی موٹا خرگوش ہے اور یہ ہے وہ شیر جو ہمارا دشمن ہے, ابھی اس کا کام تمام کرتا ہوں. ایسے حملہ کیا اس پر. بس خرگوش کہنے لگا یہی ہے تمہارا قید خانہ, یہیں پر تم آرام سے رہو. ہم گئے, برادری والے سب کہنے لگے بھائی کیسے آ گئے. کہنے لگا شکاری خود شکار ہو گیا. مولانا نے مثنوی میں حکایت نقل کی ہے اور فرمایا دیکھو شیر نے اپنے عکس پر جس طرح حملہ کیا, آج اسلام پر اعتراض کرنے والے اپنے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. اسلام پر اعتراض نہیں کر رہے, اسلام کو تنگ نہیں بتا رہے, اسلام کو جو سخت اور دشوار کہہ رہے ہیں وہ دراصل شریعت کو دشوار اور اسلام کو دشوار نہیں کہہ رہے, بلکہ اپنے دل کی دشواری پر بیان کر رہے ہیں کہ ہاں ہمارا دل دشوار ہے, ہمارا دل تنگ ہے, ہمارا دل جو ہے اندر سے تنگ ہو چکا ہے. یہ ہدایت کی پٹکار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف, گمراہی کی پٹکار, کہ اللہ تعالیٰ اس دل کے اندر ایسی تنگی ڈال دیتے ہیں کہ بس اس کے بعد اس کا دل پلٹ جاتا ہے, اس دل کے اندر تنگی آ جاتی ہے, شکوک و شبہات. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک دعا بھی بتائی ان شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے, رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا, اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. جب سینہ کھلے گا انشراح صدر ہوگا, خود بخود سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے, خود بخود سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے. جتنا شک جتنا شبہ اسلامی تعلیمات پر ہمیں آتا ہے میرے بھائیو, خود بخود یہ تنگی کی علامت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر ایسا انہوں نے دین سیکھا, ایسے اس دین پر انہوں نے بصیرت حاصل کی کہ ان کے ایک دل کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا. اور قرآن کریم کے اندر ان کی صفت بیان فرمائی جب ان کے سامنے وہ کیسے تھے, اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیها صما وعمیانا, جب ہم ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اندھے اور بہرے بن کے نہیں چلتے وہ, بلکہ پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ پورے بصیرت کے ساتھ یہ اللہ کا حکم ہے اس حکم میں مجھے یہ ملے گا, یہ نبی کی یہ سنت ہے اس سنت پر مجھے یہ ملے گا, پورے بصیرت اور سمجھ بوجھ کے ساتھ مجھے اس میں یہ ملنے والا ہے. ایسا نہیں کہ سب کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں, سب چل رہے ہیں میں بھی چل رہا ہوں, نہیں, یہ کوئی رواجی دین نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی دین ہے, اور حقیقی دین کے لیے آدمی کے دل کے اندر انشراح ضروری ہے. اللہ کی محبت, اللہ کی عظمت, اللہ کے احسانات کو جتنا آدمی سوچے گا اتنی اندر سے اللہ کی محبت بڑھے گی, اور جتنی محبت اندر سے بڑھے گی اتنے شکوک و شبہات دور ہوں گے. تو اس آیت کے اندر دو باتیں اللہ نے بیان فرمائی, ایک ہدایت کے پانے والوں کی علامتیں وہ تین, اور گمراہی کے پانے والوں کی علامتیں وہ ہے دل کے اندر تنگیوں کا آنا اور پھر دلوں کا بدل جانا, اور اس دل کی تنگی کو دوسروں پر الزام لگانا کہ ہاں یہ دین یہ سخت ہے یہ سخت ہے یہ سخت ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالی سے دعا فرمائے, اللہ تعالی ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کشادہ فرمائے. اللہم اشرح صدورنا علی الاسلام, اے اللہ ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے. کوئی بھی اللہ کا حکم, کوئی نبی کس نبی کا طریقہ آ جائے, پوری بصیرت کے ساتھ پورے احتساب کے ساتھ کہ اس پر مجھے اللہ کی طرف سے دنیا میں یہ ملے گا آخرت میں یہ ملے گا, چاہے دنیا کچھ بھی کہے, پورے بصیرت کے ساتھ چلنے والا بنے. بصیرت میں کمزوری, شرح صدر میں کمزوری ہوگی تو آدمی دنیا سے متاثر ہوگا, حالات سے متاثر ہوگا, اور قدم قدم پر جو ٹھوکر کھاتا ہوا چلے گا اور الزام شریعت پر دے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہدایت کے اسباب کو ہمارے اندر پیدا فرمائے، اللہ تعالی گمراہی کے اسباب سے ہماری حفاظت فرمائے، دل کے اندر کی سختیوں کو، دشواریوں کو، تنگیوں کو اللہ پاک صاف فرمائے، اور اسلام کے بارے میں اللہ شرح صدر نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم اشرح صدورنا على الاسلام، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اي الله اي الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے بڑوں کی، چھوٹوں کی، سب کی مغفرت فرما، اس مجمع کی مغفرت فرما. اے اللہ اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ پوری امت پر، پوری انسانیت پر رحم کے، کرم کے، امن کے، سلامتی کے، عزت کے اور عافیت کے فیصلے فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی یہ کامیابیاں، عزتیں ہمیں نصیب فرما. ہمارے روزوں کو، نمازوں کو، تلاوت کو سب قبول فرما. کمی کوتاہیوں کو درگزر فرما. جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما. جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما. جتنے اے اللہ بے روزگار ہیں حلال پاکیزہ روزی عطا فرما. اے اللہ اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. جو کچھ کلام کریم پڑھا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اس کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرما. ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام. جزاک اللہ.